پچھلے جمعے کو عرض کیا گیا تھا کہ کعبہ شریف بیت اللہ کی تعمیر میں اور خط مومن کی خلق کی تعمیر میں کیا رابطہ ہے. بیت اللہ کی تعمیر اگر نہ ہوتی تو اسلام کا وجود نہ ہوتا. نماز کس طرف پڑھتے؟ تو بیت اللہ کا وجود تکمیل اسلام اور تعمیر اسلام کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے دل کی تعمیر, دل کو غیر اللہ کی گندگی سے, گندی عادتوں سے چھڑانا, پاک کرنا, یہ تعمیر قلب اور تزکیہ نفس اگر نہ ہو تو انسان اللہ والا نہیں بن سکتا. نفس شیطان کی غلامی سے, نفس شیطان کی غلامی سے ذلیل اور خوار رہے گا. جو دشمن کے کہنے پر چلے گا, میرے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اس وقت, شاہ دلوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی, بقول دشمن پیمان دوست بے شکستی. شیطان نفس کے کہنے سے تم نے گناہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا, حکم الہی کو توڑا اور نفس شیطان کی بات کو آپ نے مان لیا, اپنے دل کی بات مان لی, نفس کے کہنے پر چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور ان کے قانون کو توڑ دیا. بیبی کی اس کی بریدی اٹھا کے پیوستی, بیبی کی اس کی بریدی اٹھا کے پیوستی. ذرا غور تو کرو, شاعر کہتا ہے اللہ والا ذرا غور تو کرو, تم کس سے جڑ گئے اور کس سے تمہارا رشتہ کر دیا؟ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس سے رشتہ کر دیا. جو صاحب قدرت ہے, دونوں جہان کا مالک, اس کو ناراض کر کے چند لومڑیوں کو خوش کر لیا. یہ وہ بے وقوف انسان ہے جو جنگل میں شیر ببر کی بات نہ مانے اور لومڑیوں کی اکثریت کے ووٹ میں جمہوریت کی اتباع کر لے. لومڑی اکثریت میں ہے اور سب نے کہا دیکھو بھائی ہماری داڑھی نہیں, تم بھی داڑھی نہ رکھو. شیر ببر نے کہا دیکھو میرے داڑھی ہے. ہم نے خود جنگل کے, افریقہ کے جنگل میں شیر ببر کو میں نے دیکھا, پوری ایک مٹھی داڑھی اس کی. اب اگر وہ جنگل میں اعلان کر دے کہ میرے کہنے سے سب لوگ داڑھی رکھ لو اور لومڑیاں اکثریت میں ہیں, وہ کہیں کہ نہیں میری اکثریت ہے, تم داڑھی منڈا کر لومڑیوں کی پالٹی میں آ جاؤ, ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کو عقل جو ہے مجبور کرے گی کہ بھائی لومڑیوں میں طاقت نہیں, شیر طاقت والا ہے, ایک چنگھار مار دے گا لومڑیاں اوٹ دینے والی ہی ختم ہو جائیں گی, ان کو موت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے سامنے ہماری آپ کی خوشی کی کوئی قیمت نہیں. 70 صحابہ ایک ہی وقت میں جو شہید ہوئے احد کے دامن میں, دیکھو انہوں نے اپنی جان دے دی, ہم اپنا گال دینے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے تو جان دے دی, خون شہادت نوش کر لیا, جام شہادت نوش کر لیا. ہم اللہ اور رسول کے حکم پر اپنی گالوں پر جاری نہیں کر سکے. اگر قیامت کے دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال فرما لیں کہ میری شکل تم کو کیوں نہیں پسند آئی, اگر یہ سوال کر لیں, کیونکہ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر کوئی وی سی آر دیکھ رہا ہے اور موت آ گئی تو قیامت کے دن اسی گندی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو سینما دیکھ رہا ہے وہ اسی گندی حالت میں اٹھایا جائے گا. جس نے استرا پھرا رکھا ہے اگر اسی حالت میں موت آئی تو اسی حالت میں قیامت کے دن حشر میں اٹھایا جائے گا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا ہماری شکل میں آپ کو کوئی عیب نظر آیا تھا؟ میری داڑھی والی شکل میں کوئی خرابی نظر آئی تھی؟ تم کو دنیا میں ہماری شکل کیوں نہیں پسند آئی جبکہ تم میری شفاعت کے امیدوار تھے اور میرا کلمہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تم میری رسالت کا پریمان لائے تھے, لیکن میری شکل سے تم کو کیوں نفرت تھی؟ تم نے میری شکل کیوں نہیں اختیار کی؟ میں عاشقانہ بات کہہ رہا ہوں, قانون تو ہے چاروں اماموں کے نزدیک داڑھی کا رکھنا واجب ہے, چاروں اماموں کا, اس میں کسی ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں. امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, اتنا واجب ہے جیسے عید کی نماز, جیسے بقرعید کی نماز واجب ہے. اگر کوئی عید کی نماز نہ پڑھے, بقرعید کی نماز نہ پڑھے, آپ اسے کتنا برا سمجھتے ہیں؟ ایسے شخص کی امامت جائز نہیں, اذان دینا بھی جائز نہیں, سرکاری وردی کے خلاف. میں ایک سوال ہی پوچھتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بھائی تم نے ہماری شکل کیوں نہیں بنائی, میری شکل میں تم کو کیا عیب نظر آیا تھا, تو آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہم بیوی سے ڈر گئے, دفتر والوں سے ڈر گئے, معاشرے سے, ماحول والوں کو خوش کیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال فرما لیں کہ اگر تم داڑھی رکھ لیتے تو میرا دل خوش ہو جاتا, تو تم نے کس کو کس کی قیمت, میری خوشی کی تمہارے نزدیک کیا قیمت تھی؟ پھر میں وہی واقعہ پیش کرتا ہوں. ملتان سے ایک دوست آئے, عمرہ کرنے جا رہے تھے, ان کا نام شیر محمد تھا, میرے دوست, بڑا معزز, یعنی ملتان میں میرا بستر ریل سے چلا گیا, میں گھوم گیا اور ملتان اتر گیا. میں نے اس کا شیر محمد استقبال کے لیے آئے تھے ملتان اسٹیشن پر, میں نے کہا میرا بستر رضائی گدا سے چلا گیا لاہور. فوراً اتنے تعلقات ان کے کہ انہوں نے ایس پی سے, ریلوے ایس پی سے فوراً ملاقات کی اور فوراً لاہور ٹیلی فون کرایا اور دوسری ریل سے میرا بستر منگوا لیا, اتنے معزز. لیکن داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی, بزرگوں کے پاس بیٹھتے, اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا رنگ لاتا ہے, دیر سویر رنگ لاتا ہے. آج نہ صحیح کبھی رنگ لائے گا. جالینوس حکیم ایک دن باہر نکلا, ایک پاگل دیکھ کر اس کو ہنسا, اے کہا مارا اور آنکھ بھی مارا. جالینوس گرم واپس آ گیا, اس نے کہا میں کچھ پاگل ضرور ہوں ورنہ وہ پاگل دیکھ کر مجھے نہ ہنستا, لہذا آئے ملازم میرے دوا خانے کے مجھے پاگل والا معجون کھلا دو. اس نے بہت کہا حضور آپ کو ابھی صبح بالکل خیریت سے گئے تھے. کہا نہیں, وہ پاگل کا ہنسنا خوش ہونا دلیل ہے کہ کچھ میں بھی تھوڑا سا پاگل ہوں, لہذا اللہ والوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور ان کی صحبت میں جانا دلیل ہے کہ اس کے دل میں کچھ محبت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. یہ رنگ آئے گی انشاءاللہ. چانچہ شیخ محمد نے ہمیشہ بزرگوں کا پاس آنا جانا رکھا تھا, ملتان میں بھی حضرت خانی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کی صحبت میں وہ جایا کرتے, حاجی شیخ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ. لہذا جب کراچی آئے اور انہوں نے کہا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو اسی حالت میں آئے کی داڑھی نہیں تھی. میں نے کہا شیخ محمد کیا روزے مبارک پر بھی جاؤ گے یا خالی طواف کر کے واپس آ جاؤ گے؟ مدینہ شریف جانے کا ارادہ ہے؟ ان کا ہاں ارادہ تو ہے. اور کیا روزے مبارک پر بھی جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا روزے مبارک پر جب جاؤ گے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور آپ کا قلب مبارک آپ کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ بس خاموش, آنسو جاری ہو گئے. یہ جواب عاشقانہ بولے نہیں مگر آنسو جاری ہو گئے. میں سمجھ گیا تیر لگ گیا, کامیابی ہو گئی, مچھلی نے کانٹا نگل لیا, کام بن گیا انشاءاللہ. بعض وقت زبان خاموش رہتی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں, جیسے کہ گرو پشاور میں ہیں حضرت مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہ، وہ تقریر نہیں جانتے صرف رونا جانتے ہیں. پشاور میں میں نے اپنا ایک شعر پیش کیا تھا اور شعر بھی وہی بنا. وہ کیا تھا کہ ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. اگر کوئی دعا میں آنسو ہی نکل پڑے کچھ نہ مان سکے تو سب قبول ہو جاؤں گے. میرے شیخ صاحب دوگری صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میاں اختر، ارے جب دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو قبولیت کی رسید آ گئی. تو شیر محمد صاحب ماشاءاللہ جب رو پڑے کچھ بولے نہیں، بس مسافہ کر کے چلے گئے. جب واپس آئے عمرہ کر کے تو پوری داڑھی اور واقعی شیر معلوم ہونے لگے، اور استقبال کرنے کے لیے ملتان کے بڑے بڑے لوگ گئے تھے ان کو، تو ان سے دعاؤں کی درخواست کی اور بڑی عزت کی اور کہا شیر محمد تم بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو، بھلا بتائیے اگر داڑھی رکھنے میں شکل خراب ہو جاتی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خراب شکل میں رکھتا؟ کیا نبی اللہ کے پیارے نہیں ہیں؟ اللہ کے خراب بندے ہیں نعوذ باللہ؟ اگر داڑھی رکھنا چہرے کو خراب کر دیتا تو خدا کبھی اپنے پیغمبروں کو داڑھی نہ رکھواتا. اپنے پیاروں کو انسان اچھی ہی چیز پیش کرتا ہے، اچھے لباس پہناتا ہے، اچھی شکل میں رکھتا ہے. لہذا پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں اور سید الانبیاء سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں. لہذا نبیوں کا داڑھی رکھنا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہی شکل پسند فرماتے ہیں. دوستوں ایک دن ایسا آئے گا کہ قبروں میں ہم لیٹ جائیں گے، یہ ہمارے گاڑ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. جیسے کہ کوئی آدمی زمیندار کسی غریب کو کھیت دے دے، کہہ دے بھائی پانچ سال کے لیے کھیت اس کو دے دیا، جو چاہے تو اس پر بو لے جوت لے کما لے، پانچ سال کے لیے تجھے دے دیا. تو کسان جلدی جلدی اس میں بیج بو لیتا ہے، گندم کما لیتا ہے، اچھی اچھی چیزیں. تو اللہ نے کچھ دن کے لیے ہمیں گال عطا فرمایا ہے، جلدی جلدی داڑھی کو اگا لو، کھیتی کما لو، اللہ اور رسول کو راضی کر لو. شیخ محمد صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ داڑھی رکھنے کے بعد میرا مذاق اڑے گا، مجھ کو لوگ حقیر سمجھیں گے، لیکن کہنے لگے کہ ملتان کے بڑے بڑے ایس پی کلیکٹر ہر شخص سب نے ہم کو کھڑے ہو کر استقبال کیا اور کہا واہ واہ سبحان اللہ، اب آپ کا کیسا چہرہ معلوم. دہلی کے اندر انگریز وائسرائے تھا، تین آدمی اس سے مسلمان ملنے گئے جس میں سے ایک داڑھی والے تھے اور نمازی تھے. انہوں نے وائسرائے کے شاہی محل جس کو لاج کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اس میں اذان دے دی. اذان بھی مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کے بعد میں اپنی داڑھی کے پہنچ گئے. وہ دو مسٹر تھے، مسلمان تو تھے لیکن وہ پتلون پہنے ہوئے اس کے پاس بیٹھے رہے اور نماز ہی نہیں پڑھی، اور دونوں آدمیوں نے معافی مانگی وائسرائے سے کہ یہ میرا ملا جو ہے ساتھ میں، اس نے بڑی غلطی کی، بےعدبی کی، وائسرائے کے انداز اور محل میں اذان دے رہا ہے اور اس کو آپ کے حضور میں آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ دیر کر رہا ہے، پرانے قسم کا آدمی ہے، اولڈ فیشن ہے، ماڈرن زندگی سے ناواقف ہے، لہذا میں ہم دونوں معافی چاہتے ہیں اس ملا کی طرف سے. وہ وائسرائے انگریز خاموش، جب مولوی صاحب وہ بھی علی گڑھ کے انگریزی دا پڑھے ہوئے، جب وہ نماز مغرب پڑھ کے اذان دے کر مغرب پڑھ کر آئے وائسرائے کے دفتر میں تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیسے گدھے بیٹھے ہوئے ہیں جو خدا کی عبادت پر ندامت اور معافی مانگ رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھی یہ نہ ہوتے تو میں ان کو ملاقات بھی نہ کرتا، ان کو ابھی وائسرائے کے اپنے بلڈنگ سے ان کو گیٹ آؤٹ کر دیتا، آپ کی وجہ سے میں ان کی عزت کر رہا ہوں. یعنی ان کو شرم نہیں ہوگی کہ آپ خدا کی عبادت کر رہے تھے، ہم سے معافی مانگ رہے تھے. دماغ میں جب یہ لید گھس جاتی ہے تو بری باتیں اچھی لگتی ہیں، اچھی بات اچھی نہیں معلوم ہوتی. جیسے کہ وہ ایک بھنگی کا بھائی تھا، مولانا رمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بھنگی کا بھائی بھنگی پاڑے نے وہ کنسٹروں میں اپنا وہی مال کما کر گھروں سے اسٹارٹ کرتا تھا، اور ان کا فخر ہی ہے، بھنگیوں کا فخر کیا ہے، میں 10 گھر میں کماتا ہوں. تو اس کا بھائی کہتا ہے میں 25 گھر میں کماتا ہوں، تو مجھ سے آدھا کم ہے. وہ کیا چیز کماتے ہیں آپ سمجھ جائیے. لہذا وہ ایک دن عطر کی دکان پر پہنچا, خوشبو کبھی سونگھی نہیں تھی, پیخانہ سونگتے سونگتے دماغ ناک خراب ہو چکی تھی. جب عطر کی دکان پر پہنچا تو بے ہوش ہو گیا. حکیم صاحب کی دکان تھی قریب میں, انہوں نے عرق گلاب چھڑکا, کیوڑا چھڑکا, خمیرہ مروادی چٹایا موتی کا, وہ اور بے ہوش ہو گیا کیونکہ وہ بدبو ہی سے تو بے ہوش, خوشبو سے بے ہوش ہوا تھا. اس کے بے ہوش ہونے کا سبب خوشبو, کیونکہ ناک بدبو سے عادی ہو گئی, گناہ کرتے کرتے ذوق خبیث ہو جاتا. اللہ پناہ میں رکھے, گناہ کرتے کرتے آدمی کے قلب میں ایسی بدبو و گندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ گناہوں کے ماحول کو وہ تصورات کی دنیا میں بھی وہ اسے نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو پاک کر دے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اللہ پاک فرماتے ہیں اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو, ماں زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. اس لیے دوستو خانقاہوں میں بھی جائیے, بزرگوں سے بھی ملیے, ذکر اللہ بھی کیجیے, مگر دو رکعت پڑھ کے اس فضل و رحمت کو مانگ لیجیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے فضل و رحمت نہ کروں تو نبی کے پاس رہنے والا ابو جہل بھی ایمان نہیں لا سکتا. یہ قبضہ اللہ کی ان کا اللہ تحفظ, آپ ہدایت نہیں دے سکتے الا مگر وہ اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اپنی مشیت شامل حال کرنا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں پر اتنا اعتماد مت کرو کہ بس بزرگوں کے پاس گئے تو بس ولی اللہ بن گئے, وہاں بھی رونا پڑے گا اللہ سے. اے خدا, اس آیت میں آپ نے جو فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل و رحمت شامل حال نہ ہو تو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا گناہوں سے, لہذا ہم بزرگوں کے پاس آئے ہیں وسیلہ اور سبب سمجھ کر. یہ ذریعہ ہے کہ ماں باپ کی شادی ہو جائے تو کیا اولاد ضروری ہے؟ بولیے صاحب, ماں باپ کے تعلقات سے اولاد ضروری ہے؟ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کتنے ماں باپ ہیں جو آج اولاد سے محروم ہیں؟ ایسی شیخ اور مرید کے تعلقات کے باوجود بھی بعض لوگوں کو اصلاح نہیں ہوئی, بد پرہیزی یا اخلاص سے نیت نہیں ہوئی, ٹائم پاس کرنا تھا, کسی کام کے قابل نہیں تھے, پاس جو کچھ تھا وہ سر پہ میں ہوا, اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی, پاس جو کچھ تھا وہ سر پہ میں ہوا, اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر خدا سے خدا کو مانگنے کی عادت ڈال لیجیے, اس فضل و رحمت کی درخواست کر لیجیے. کیوں؟ یہی جو اس آیت میں میں نے سنائی, ولولا فضل اللہ علیکم و رحمت ما زکا منکم من احد ابدا, اے اللہ وہ فضل و رحمت ہمیں دے دیجیے. ولکن اللہ یزکی من یشاء, اللہ فرماتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں وہی پاک ہوتا ہے. تو وہ مشیت, وہ اپنی چاہت, اپنا وہ ارادہ ہمارے ساتھ شامل حال کروا دیجیے تو پھر آسان ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ بھنگی جو تھا بھائی بھنگی کا, جب بے ہوش ہو گیا تو اس کو حکیم صاحب جو پڑوس میں تھے, جتنا ہی خوشبو اور پیولا گلاب چھڑکا بے ہوشی اور پڑ گئی, اس کے بھائی کو خبر ملی کہ میرا بھائی بے ہوش پڑا ہے, دوڑا آیا. اس نے سن کر کے سمجھ لیا کہ اوہو یہ ظالم کیا جانے خوشبو کو, کوا پیخانہ کھانے والا کیا جانے بادشاہی کی پرواز کو اور شاہین میں شاہ کے قرب کی لذتوں کو کیا جانے. وہ ظالم تو پیخانہ تلاش کرتا ہے, ظالم کوا جو ہے وہ کیا جانے بادشاہی کے کردار کو. مولانا رومی بتاتے ہیں کہ میں اپنے شیخ اور پیر مرشد شمس الدین تبریزی کے صحبت کے صدقے میں جب بادشاہی بن گیا تو فرماتے ہیں, باز سلطان بے شم میں کو بیان, اے دنیا والو میں باز سلطان بن چکا ہوں, یعنی اپنے اللہ کا مقرر ہو چکا ہوں, نیکو قیم میرے اخلاق اچھے ہو گئے, میرے اعمال اچھے ہو گئے. فارغ از مردارم و کرگس نیم, میں مردہ خانے سے نجات پا چکا, مردوں کی محبت سے سڑنے والی لاشوں کی محبتوں سے میں پاک ہو چکا. فارغ از مردارم و کرگس نیم, اب میں گدھ نہیں ہوں, باز سلطان ہوں اور باز شاہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی روحوں کو زاغیت سے نکال کر, زاغیت یعنی کوا پن, گندے اعمال کی تلاش اس مجلس اس گندے مقام سے ذوق ذاتیت سے نکال کر ذوق بادشاہیت اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہمیں نفل میں مناجات میں تلاوت میں اللہ کے نام میں مزہ آنے لگے اور گندی باتوں سے ہمارے دل اتنے متنفر ہو جائیں کہ جیسے کوئی عطر کی دکان والے کو کوئی گندا بدبودار چیز سوہا دے. بری صحبتوں سے اسی لیے بچنے کا حکم ہے, برے اعمال سے اسی لیے بچنے کا حکم ہے کہ اگر گناہوں سے توبہ نہ کیا, چھپ چھپ کر کے خبیث عادتوں میں مبتلا رہا کوئی شخص تو سمجھ لو ناک میں پاکیزگی نہیں آئے گی, اس دن میں بدبو کا احساس بھی نہیں ہوگا. اگر کوئی اللہ والا تمہیں گناہوں سے نفرت دلائے گا تو تمہارا قلب مذاق اڑائے گا, ارے ان کو کہنے دو, ہمیں تو وہی کام کرنا ہے بدماشی والے کام. اتنی زیادہ عادت پڑ جاتی ہے گناہوں کی کہ انسان کو اس کی نفرت نکل جاتی ہے, اس کی کراہت نکل جاتی ہے, اس سے وحشت نکل جاتی ہے, مانوس ہو جاتا ہے اس گندے گندے کاموں کا. ایک لڑکی کی شادی ہوئی چمڑے والے کے یہاں اور لڑکی عطر والے کے تھی. لڑکی کس کی وہاں کی تھی جو عطر بیچتا تھا, اور شادی کہاں ہوئی؟ کانپور میں چمڑے والے کے یہاں. کانپور میں چمڑے کی بہت کارخانے ہیں. تو جب اس نے قدم رکھا تو اس نے ساس سے کہا کہ تیرے گھر میں تو میرا گزارا نہیں ہوگا. فوراً طے ہو گئی, 3 روز تک کھانا نہیں کھایا, اتنی بدبو شدید چمڑے رکھے ہوئے چمڑے جہاں ہوں گے. لہذا اس نے کہا کہ بیٹی بس تم ایک ہفتہ تکلیف اٹھا لو, لیمو کا شربت پی لو, الائچی کھا لو, پان کھا لو اور اس طرح سے گزارا کر لو. ایک ہفتے کے بعد میں امید وعدہ کرتی ہوں کہ تیرا تکلیف دور ہو جائے گی. ایک ہفتے کے بعد اس کو بدبو جو تھی آدھی ہو گئی, ناک آدھی ہو گئی. جب ناک آدھی ہو گئی تو بدبو بھی آدھی ہو گئی. اس نے کہا گھبرا مت, ایک ہفتہ اور گزار لے. ایک ہفتے کے بعد وہ آدھی بھی ختم ہوئی اور اس نے کہا ساس سے کہ اے میری ساس, میرے قدموں کی کرامت تو نے دیکھا, تیرے گھر سے بدبو نکل گئی. ساس نے کہا کہ تیری کرامت نہیں ہے, یہ تیری ناک بدبو کی آتی ہو گئی, تجھے احساس سے خوشبو ختم, تیری ناک جو ہے بدبو کی آتی ہو گئی. ایسی جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے, ہر گناہ کے بعد ان کی عادت میں بری عادت میں رسوخ ہوتا چلا جاتا ہے. مولانا بتاتے ہیں کہ ایک برا درخت کسی کے دروازے پیدا ہو گیا تو پڑوسیوں نے کہا کہ اس درخت کو جلدی سے اکھاڑ دو. اس نے کہا کہ کیوں, جلدی کیا ہے؟ کیا جلدی اس لیے جلد مضبوط ہو جائے گی تو تمہیں اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا. ارے اس نے کہا دیکھا جائے گا, یہاں تک کہ وہ درخت کی جڑیں گہری ہو گئی اور یہ اکھاڑنے والے کی زندگی اور بڈھا ہو گیا. تو مولانا روی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ آ درختے بد قوی ترمی شور, وہ برا درخت بری بری عادتیں مضبوط ہو رہی ہیں, اور برکنندہ پیر و مستر میشور, وہ درخت بری عادتوں کو اکھاڑنے والا, دور کرنے والا, توبہ کرنے والا, روحانیت کے اعتبار سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اپنی جانوں پر ہم سب رحم کر لیں, جلدی سے بری عادت سے توبہ کر لیں, دیر مت کرو ورنہ یہ بری عادت راسخ ہو جاتی ہے. جو بڑے وہ تو نفس تو پہلوان ہو جائے گا اور تمہاری روحانی لومڑی بن جائے گی. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جینا اور یہ کہنا کہ ابھی پھر ذرا اور گناہوں کے مزے کر لیں تب اکٹھی توبہ کر لیں گے, اگر توبہ کر لیں گے تو پھر گناہوں کا مزہ کیسے ملے گا, لہذا 2-4 سال خود گناہ کر لو, بعد میں جب بوڑھے ہو جانا تو پھر تو تصویر لے کر پورے ہی ولی اللہ بن جانا, مسجد ہی میں بیٹھ جانا جانا, یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکا. اور یہ شخص انتہائی بے غیر ہوتی ہے کہ اپنے مالک کی ناراضگی میں جینا پسند کرتا ہے, روٹی اللہ کی کھاتا ہے اور لنگوٹی شیطان کی پہنتا ہے. روٹی تو اللہ کی کھاتا ہے اور لنگوٹی شیطان کی پہنتا ہے, یعنی شیطان جیسے نافرمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر اسی نعمت کی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے, لہذا حیا کے بھی خلاف ہے. اس سے بڑھ کر بے حیا, اگر یہ شخص کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے تو انتہائی جھوٹا, کیونکہ بے حیا, حیا کی تعریف محدثین نے جو کی ہے, حیا کی تعریف یہ ہے کہ ان مولا کا لا یرا کا ہے سنا کا. شرمیلا آدمی وہ ہے جو اپنے مولا کو اس کی نافرمانی میں ایک سانس نہ دکھائے, یعنی اس کا مولا یعنی اللہ اپنے بندوں کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھنے پائے. یہ حیا دار ہے, یہ کیا ایسا مجھے شرم آتی ہے. ارے تم سے بے حیا بے غیرت کیا ہے, جو سب گناہ سے توبہ نہیں کرتا اس سے بڑھ کر بے غیرت, چاہے کتنی سید زیادہ ہو کتنے ہی بڑے خاندان کا ہو, دنیا میں لحاظ سے سب کچھ ہو لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا بے حیا اور بے غیرت ہے جو خدا سے نافرمانیوں سے توبہ نہیں کر رہا ہے. اللہ کی نافرمانی میں ایک سانس جینا اس سے بڑھ کر دوزخ بھی نہیں. سن لیجیے آپ, مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر گرفتارے صفاتے بدشدی, گر گرفتارے صفاتے بدشدی, اگر تم کسی بری عادت گناہ میں مبتلا ہو, ہم تو دوزخ ہم تو دوزخ ہم آزاد سر نبی, تو تم خود دوزخ ہو, تمہیں دوزخ کی تلاش کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہے اللہ کا غضب و لعنت جس پر ہے اس کا دل دوزخ سے کم نہیں ہے, اس کے دل میں چین اڑا ہوا ہے. کوئی کیسا ہمیں تو نہیں بے چینی معلوم ہوتی, ہم تو فلم اشتہار میں کام کرتے ہیں اور ہمیں تو کچھ نہیں, تو سمجھ لو پھر اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. تو صاحب اگر کسی مردے کو کوئی شخص جوتا مار رہا ہو تو اسے وہ چلائے گا, بس سمجھ لو پھر تو شیطان انس کے جوتے بڑھ رہے ہیں, یہ اس کا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے. اسی لیے خانقاہوں میں جانے کی ضرورت ہے کہ وہاں دل کو حیات مل جاتی ہے, کچھ نہ کہیں صحیح تو ندامت ضرور مل جاتی ہے. حافظ عبدالولی صاحب بہرائچی محتمی خانقاہ تھانہ بھون نے مجھ سے فرمایا, حکیم الامت کے خلیفہ مجاز صحبت تھے, مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت میری تو بہت خراب حالت ہے, میری کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے, قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. حضرت کا جواب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حکیم الامت مجدد ملت نے جواب لکھا کہ چونکہ آپ خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں, لہذا اگر آپ کامل نہ ہوئے اگر آپ کاملین میں سے نہ ہوئے تو تائبین میں سے ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ والوں کی صحبت سے ندامت اور توبہ ضرور مل جاتی ہے, لہذا انشاءاللہ بہت اچھا حال ہوگا اگر قیامت کے دن کاملین سے آپ نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ تجربے کی باتیں ہیں, بزرگوں کے پاس جو رہتا ہے ایک خوشبو تو مل جاتی ہے, جب خوشبو کے ماحول میں رہے گا تو گردو سے ضرور نفرت پیدا ہوگی, صحبت کا یہ اثر ہوگا. ایک صاحب جو کانپور میں ابھی مفتی ہیں ان کا نام ہے مفتی نصیر احمد صاحب, ان کے والد حاجی بشیر صاحب حکیم الامت کو کے عاشقوں میں سے تھے اور حکیم الامت کو غور سے دیکھتے تھے مسلسل. حضرت کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ کوئی مسلسل ہم کو دیکھے, تو حکیم الامت نے ایک دن فرمایا کہ حاجی صاحب آپ ہم کو دیکھیے مگر مسلسل نہ دیکھیے, کبھی نظر نیچی بھی کر لیں گی کبھی دیکھ بھی لیں گی, آپ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم جب کرتے ہیں تو میرے دل پر گوشت سا ہوتا ہے. تو حاجی صاحب خاموش ہو گئے. جب اپنے گھر آئے تو حضرت کو خط لکھا کہ من عاشق معشوق مزاجم چکنم, میں تو آپ کا عاشق ہوں اپنے مزاج کو کیا کروں, یعنی میں مسلسل دیکھنے سے مجھے مستثنی کر دیجیے اجازت دے دیجیے. حضرت نے لکھا اس پر, جب انہوں نے لکھا کہ من عاشق معشوق مزاجم چکنم, میں معشوق کا عاشق ہوں یعنی آپ کا عاشق ہوں اپنے مزاج کو کیا کروں, تو حضرت نے اس پر لکھا من قاتل معشوق, میں معشوق کو قتل کر دیتا ہوں, من قاتل معشوق مزاجم چکنم, میں معشوق کو قاتل ہوں میں اپنے مزاج کو کیا کروں, یعنی اپنا قانون نہیں بدلوں گا. اسی لیے خواجہ عاشق الحسن مقبول رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کو جب دیکھتے تھے تو حضرت اپنی نظر ہٹا لیتے اور جب حضرت صاحب نیچے دیکھتے تھے تب حضرت دیکھ لیتے تھے. اس مضمون کو خواجہ صاحب نے ایک شعر میں بیان کیا حکیم الامت کو خطاب کرتے, یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی, یوں نظر تو مجھ پہ ڈالی جائے گی جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی. اور فرمایا ادھر دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا پھر ان کا مجھے ایک نظر دیکھ لینا. کانپور میں ڈپٹی کلیکٹر تھے حکیم الامت مہمان تھے خواجہ صاحب پیر المرشد, جب جانے لگے تو تانگے پر بیٹھ کر حکیم الامت جانے لگے, خواجہ صاحب ننگے پیر پیچھے دوڑنے لگے. یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں شہر میں ڈپٹی کلیکٹر ہوں, عشق جو ہے دیوانہ کرتی ہوں. نم و ناموس کو کبر کو پاس پاس کرتی ہے. لہذا خواجہ صاحب نے حکیم الامت کو جاتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا کہ دل ربا پہلو سے اٹھ کر اب جدا ہونے کو ہے, کیا غضب ہے کیا قیامت ہے یہ کیا ہونے کو ہے, ایک ذرا ٹھہرو ایک ذرا ٹھہرو کوئی تم پر فدا ہونے کو. اس محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے بڑے علماء خواجہ صاحب سے بیٹھ ہوئے. پیر کی محبت کیمیا کا کام کرتی ہے, بشرطے کہ سچا پیر ہو, سنت اور شریعت کا پابند ہو, آپ کے جیبوں کو ٹکورنے والا نہ ہو, نظرانے اور مرغے نہ مانتا ہو, کالا بکرا نہ مانتا ہو. کالا بکرا لاؤ گے اور کالا مرغا تب تمہاری کالی بلا جائے گی, کیونکہ کالی بلا میں نگل لیا کرتا ہوں. آج کل کے پیر اس قسم کے ہیں. لہذا شریعت اور سنت کا پابند ہو, اللہ کے لیے آپ کو دین اور خدا کی محبت سکھاتا ہوں. مراغومی بھی فرماتے ہیں کہ میں نے شمس الدین تبریزی سے بیعت کس وجہ سے کی, میں نے شمس الدین تبریزی کو پیر کیوں بنایا, کیونکہ خود بادشاہ کے نواسے تھے, سلطان خوارزم کے نواسے تھے. مراغومی عام نہیں تھے, قربانی بھی کھا رہے تھے, بادشاہ کے نواسے تھے, اتنے بڑے عالم تھے کہ سینکڑوں علماء ان کے پیچھے ہیں, جوتیاں لے کر چلتے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے پالکی پر چلتے تھے. لیکن اللہ کے محبت سیکھنے کے لیے جب شمس الدین تبریزی کے ہاتھ پر بیعت کی تو بجائے اس کے کہ ان کا بستر کوئی اٹھائے, اپنے شیخ کا بستر سر پر رکھ کر جنگل جنگل گھومنے لگے. تو شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں, من غلامِ را کی نفروشت وجود. آدمی فرماتے ہیں کہ میں نے غلامی شمس الدین تبریزی کی اس لیے کی ہے, میں نے ان کو اس لیے ولی اللہ سمجھا ہے. من غلامِ را کی نفروشت وجود, کیونکہ اپنے وجود کو وہ کسی دنیا میں کسی چیز کے اسے نہیں بیچتے, نہ سلطنت سے, نہ تخت و تاج سے, نہ وزارت عظما سے, نہ قربانی کے کھالوں سے, نہ سیٹھوں کی خوشامدوں سے, کسی چیز سے میرا پیر شمس الدین تبریزی اپنے کو فروخت نہیں کرتا. جز با سلطان با زال وجود, مگر وہ صاحب فضل و صاحب جود, یعنی اللہ کے ساتھ اپنا سودا اپنی روح کا اور اپنی زندگی کا کرتا. ایسا شخص پیر بنانے کے قابل ہوتا ہے, ایسے شخص پیر بنانے قابل ہوتا ہے. میرے شیخ صاحب الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نواب چھتاری علی گڑھ کے نواب کے ہم مہمان ہونے والے تھے اور پانچ میل دس میل رہ گیا اسٹیشن, تو میں نے اس کی حضرت آپ کی ٹوپی کچھ میری ہو گئی ہے اور کرتا زیادہ سفید ادھر دیجیے بنا ہوا, اسی ٹوپی سے نہا کر رہا ہوں نواب صاحب کو دکھانے کے لیے, میں ایسے ہی چلوں گا. کیا صاحب کانپتے تھے, بڑے بڑے نوابوں کو دیکھا, اس لونگی باندھنے والے اور کرتے بٹن کھلے ان کے سامنے ان کے آوازوں میں کپکپی پیدا ہوگی. کوئی اللہ والا بن کر کے تو دیکھے کہ کیا عزت ملتی ہے. کوئی موچھیں بہا کر اپنی عزت چاہتا ہے, کیوں صاحب موچھوں سے عزت ملتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں موچھوں کے اندر عزت ہے؟ کیا موچھ میں طاقت ہے تو عزت دے گی؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث کو شیخ الحدیث نے نقل کیا اور جز المسالک جلد نمبر 14 میں جو شرح موقعہ امام مالک ہے, کہ لمبی موچھ والوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے محروم کر دیں. بخاری شریف کی حدیث سے موچھوں کو کٹاؤ تعلیم کو بڑھاؤ, آج امت اڑتے جا رہی ہے. اور فرمایا کہ حضرت غوثر کو بھی ایسے لوگ نہیں آنے پائیں گے. اس لیے عرض کرتا ہوں دوستو, زندگی کو مت سوچو کہ اگلے سال حج کریں گے پچھلے سال کریں, جب حج فرض ہوگا فوراً حج کرو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس پر آپ فرض ہو پھر بھی نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, کتنا سخت معاملہ. جو حکم ہے اس کا انتظار مت کرو. کیوں نہ جانے بلا لے کیا پیا کی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تک کی گھڑی کی گھڑی. کیا معلوم اچانک ایمرجنسی میزیاں اچھے خاصے رات کو سوئے صبح معلوم ہوا ختم. ایمرجنسی میزیاں آج کل آ رہے ہیں, ہوشیار ہو جاؤ. جس کے ذمے قضا عمری ہو قضا شروع کر دے, جس کی داڑھی غیر شرعی ہو ایک مٹھی رکھ لے تینوں طرف سے, جس نے نہ رکھی ہو رکھ لے, جس نے رکھی ہو خشخشی کی ہو. خشخشی یعنی خشخاش کے دانے ہوتے ہیں, دانے خشخاش اسی سے اس کو مناسب ہے. وہ ایک مٹھی رکھ لے جس پر جو احکام ہیں اس کو بجا لائے تاکہ فائل صاف رہے, جب چاہے خدا بلا لے تو یہ نہ کہنا پڑے رب لولا آخر کریم الا اجل قریب، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دو، ابھی روزہ باقی ہے، ابھی زکات نہیں دی، ابھی حج نہیں کیا. اللہ کیا فرمائیں گے؟ جب بندہ یہ کہے گا صالحین، یہ تو کہے گا تھوڑی مہلت دیجیے کہ میں خیرات زکات کر لوں اور صالح بن جاؤں. اللہ فرمائیں گے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تفعلون. جب موت کا وقت آئے گا اللہ ایک سانس بھی زندگی نہیں دے گا، ایک سانس. اس لیے دوستو ہوشیار ہو جاؤ، توبہ کر کے اپنی روح کو پاک و صاف رکھو تاکہ جب چاہے بلا لیں، ایسا صاف رکھو. بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کمبل پوش فقیر آیا اور وہ کمبل اللہ والا تھا. اس نے کہا اے بابا فرید عطار، تو دوا خانہ چلا رہا شربت بنفشہ اور بولے گازو اور لوک سپستا میں یہ مرتبانوں میں چٹنی وٹنی جو ہے تیری روح کیسے نکلے گی؟ یہ تو چپل جائے گی، اس میں بوتلوں میں شربت بھرا ہوا مرتبانوں میں چٹنی ہے کھانسی کی لوک سپستا، اس میں تو چپل جائے گی. تو اس نے کہا ابھی جیسے تیری نکلے گی ویسے میری. اس وقت بابا فرید نے اس کو نہیں پہچانا کہ بولی بلی اللہ. تو اس نے کہا اچھا دیکھ میری کیسے نکلتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں بیان کیا کہ کمبل وہ سر لیٹ گیا اور ختم. تھوڑی دیر میں اس کا جسم دیکھا تو ٹھنڈا، بس اسی وقت تالا لگا دیا، دواخانہ فقیروں کو قربان کر دیا اور اسی وقت میں اللہ کا راستہ طے کیا کہ بہت بڑے بڑے اللہ کہ معلوم جیسے لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا. اللہ کا ہدایت کا وقت آ جاتا ہے. بس جس کو کیا عمدہ شعر یاد آیا کہ جس کی ہدایت کا وقت آتا ہے اس کا دل خود اللہ کی طرف کھینچنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. شاعر بہت بزرگ ہے، بڑا اللہ والا شاعر ہے. میرے شیخ کا بھی شیخ اس وقت ابھی زندہ ہے الہ آباد میں، ان کا نام مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہے. وہ اس شعر کو اکثر کہا کرتے تھے جب انڈیا لگا سن لے دوست جب ایام بھلے آئیں گے، سن لے دوست سن لے دوست جب ایام بھلے آئیں گے، سن لے دوست جب ایام بھلے آئیں گے، جھاپ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلائیں گے. پھر سن لیجیے، سن لے دوست جب ایام بھلے آئیں گے، گھات ملنے کی وہ خدا ہی بتلائیں گے. جس کے دن اچھے ہونے ہوتے ہیں، جس کی تقدیر اچھی ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے اپنا بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور کیسے معلوم ہو کہ اسے وہ بنا رہے ہیں اپنا؟ کیسے معلوم ہو کہ وہ اپنا بنا رہے ہیں؟ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق اریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے اور جگہ گریبا کو، کیوں جنم دم کا پیش ملتے شو وہ رات کو وقت پر اس سے دل میں آگ لگاتے ہیں، کیوں جنم دم کا پیش ملتے شو کاروی سماتے ہیں. میں کیسے صبر کر سکتا ہوں اللہ پر جبکہ میرے دل میں اللہ کی جدائی کی آگ لگی ہوئی ہے. شیر ہجرا سوتا ہو اور میرا جدائی کا دودھ ابلتا ہوا خون ہو رہا ہے. اس وقت سستی اور کاہلی چھوڑ کر، سستی و کاہلی کو بالائے تاب رکھ کر فوراً وضو کر کے وہ تلاوت قرآن شریف شروع کر دیتا ہے، تسبیح لے کر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے. یہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں. حضرت ثابت کرانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، تابعی وہ ہے جو صحابی کو دیکھا ہوتا ہے. اس نے اپنے شاگرد تبا تابعی سے کہا کہ اس کو اس وقت اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں. اس شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ مولا کریم آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فاذکروں گی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو میں ان کو یاد کر رہا ہوں. یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی علامت یہی ہوگی کہ وہ فوراً توفیق تسبیح ہاتھ میں لگ جاتا ہے، ذکر اللہ میں لگ جاتا ہے. اور جو غفلت میں گزارتا ہے لوگوں کے ساتھ رب شپ میں، جیسے کوئی غلام اپنے مالک سے دور ہو اور غلاموں میں پان کھاتا ہو قیام لگا لگا کر اور کھلاتا بھی ہو رب شپ وہ کرتا رہتا ہو، اس غلام کی کیا قیمت ہے؟ چند غلام اس کے پاس بیٹھے ہیں. ارے زندگی کی سانس کی قدر کر لو، موت جب آئے گی یہ بندے آپ کو دل بہلانے کے لیے کوئی کام نہ آئے گا. سوچ لو اس کو، اگر اللہ کے لیے اپنے وقت کو اللہ کے ساتھ مشغول کر دو تنہائیوں میں، اگر تنہائی نہیں ملتے سب کے سامنے یاد شروع کر دو، کوئی جرم تھوڑی ہے ان کا نام لینا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ اگر میرے اللہ کے نام لینے سے کوئی تھانے میں رپورٹ لکھا دیتا ہے کہ اکبر اس زمانے میں خدا کا نام لیتا ہے تو میں یہ شعر پڑھ دوں گا. کیا شعر اکبر الہ آبادی کا ہے؟ رقیبوں نے رپورٹ لکھوائی ہے جا کر کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کر کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اگر مجمع کے اندر آپ اللہ کا نام شروع کر دو، اگر مجمع آپ کو نہیں چھوڑتا تو آپ اللہ کو نہ چھوڑیے، آپ سب کے سامنے اللہ کا ذکر شروع کر دو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی توفیق سے انہیں بھی توفیق ہو جائے. ارے ایسے چپکنے سے نہیں لگتی، دکھاوا دکھانے کی نیت نہیں ہے، دیکھنے سے کسی کے دیکھنے سے ریا نہیں ہوتی جب تک دکھانے کی نیت نہ ہو. خوب سمجھ لیجیے، مجمع میں رشتے دار آئے گی کہاں تک بھگاؤ، وقت آیا اشراق پڑھو، وقت آیا تصویر سے پڑھو، تلاوت کرو، رشتے دار بھی سمجھیں گے کہ ہاں اس کا کہیں اور بھی رشتہ، آپ کے اس ذکر سے وہ سبق لے کر جائیں گے. اور اگر آپ نے سب چھوڑ چھاڑ دیا تو سمجھیں گے کچا ہے کچا، اس کو جب کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا تب یہ خدا کو یاد کرتا. جیسے ایک شاعر کہتا ہے تم میرے پاس رہتے ہو گویا، تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ کوئی محبت ہے غالب کو، میں اگر یہ شعر زندہ ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ نہیں شعر کو بدل دو، تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ کیا ہے کہ دوسروں کی موجودگی میں اللہ کو بھول جاؤ. میرا ایک شعر یاد آیا، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، اللہ والے اپنی ڈاکٹری اپنی تجارت اپنے دنیاوی کاموں میں بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. آپ جس اللہ والے جسم کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں مگر اپنی روح کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. ان کی روحانیت کو ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اگر ہم آپ اندازہ لگاتے ہیں تو نابینا بڑھیا کی طرح لگاتے ہیں جس نے بادشاہی کے ناخن کاٹنے شروع کر دیے ہوئے، کہ اگر یوں کرتے تو مولانا زیادہ اچھا ہوتا، یوں کرتے تو زیادہ دین پھیلتا، مشورہ دینے کے لیے آ جاتا. اور اس کے پر کاٹنے لگی وہ گڑیا، خدا نہ کرے کہ ہماری جان نابینا گڑیا کی طرح ہو جائے اور ہم اللہ والوں کے پہچاننے میں نامراد اور نالائق ثابت ہو جائیں. خدا تعالیٰ سے مانگو، اے خدا ہمیں بینائی عطا فرما کہ ہم آپ کے مقبول بندوں کو پہچان لیں، اپنے اپنے معشر اپنے اپنے بزرگوں کو پہچاننے کی آنکھیں عطا فرما. جو منزل آپ کے ہاں ہے ان کی، اے خدا جو ان کی منزل آپ کے ہاں ہے، جو قدر منزل اس کا انکشاف کر دے تاکہ ہم ان سے جلدی جلدی فیض حاصل کریں. تو میں آج کر رہا تھا کہ وہ بھنگی کا بھائی ہے جو بے ہوش پڑا تھا، بدبودار خوشبو سے آج تسبیح اٹھاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، وحشت ہوتی گپشپ کرتے ہوئے نہیں گھبراتے. یہ اللہ کے نام سے وحشت کیوں ہے معلوم ہے؟ غیر اللہ سے زیادہ مانسک ہو چکی ہے، دل غیر اللہ سے محبت کا عادی ہو چکا ہے. ورنہ آپ غیر اللہ کو دیکھ کر، غیر اللہ حکیم المت فرماتے تھے کہ غنیمت سمجھو کہ میں تم لوگوں کو ڈھیلے نہیں مارتا، یعنی جو وقت دیتا ہوں، ورنہ دل چاہتا ہے کہ بھگا دوں مجمع اللہ کے ساتھ مشغول ہو. حضرت صاحب کے ایک شعر پر حکیم المت نے فرمایا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ اگر ایک لاکھ روپیہ ہوتا تو حضرت صاحب میں آپ کو اس شعر پر پیش کر دیتا. تو معلوم ہے کہ امت کا مقام اس شعر کے مطابق تھا. وہ شعر کیا تھا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اور حضرت صاحب کا یہ شعر بھی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. جوانوں اپنی جوانیوں کو خدا پر دے دو. حضرت معاذ بن جبل یمن کا گورنر 18 سال کی عمر میں اس کے چہرے پر ایک بال نہیں تھے اور جنگ بدر لڑی اس نے جان اللہ پر دینے کے لیے اپنے کو پیش کر دیا. 313 میں وہ بھی داخل ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی جوانی، آج 17-18 سال کے نوجوان قیدیوں کے چکر میں ہیں، کلکٹن کے سیر بے ضرورت انفیسٹر اسٹیٹ کے چکر لگ رہے ہیں اور تصویریں دیکھ رہے ہیں، اخباروں سے بھی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. کیا ہے یہ، کوئی جوانی ہے جو مٹی مٹی پر مٹی ہو جائے؟ مٹی کی شکلوں پر جو جوانی، جس انسان کی مٹی مٹی پر مٹی ہوتی ہے اس کی مٹی پلیت ہوتی ہے اور قیامت کے دن کچھ بھی نہ بنے اس. ارے قبرستان میں جا کے دیکھ لو مٹی، قیامت تو بہت جب آئے گی آئے گی، قبرستان میں جا کر دیکھ لو، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. من ماتا قامت قیامت ہو، من ماتا قامت قیامت ہو، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. جا کے دیکھو قبرستان میں کیا حال ہے، قیدیوں کا کیا حال ہے اور ان کے چکر میں پھرنے والوں کا کیا حال، دونوں کی قبریں کھول کر دیکھو، تمہیں ان کی آنکھیں بھی نہیں ملیں گے، کالے بال گورے گال کا پتہ ہی نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو کیڑے بزبزا رہے ہوں گے، ایسی بدبو اٹھے گی کہ تمہیں تر ہو جائے گی. سر پیٹ کر سر پر بھاگو گے وہاں سے، سر پیٹ کر سر پر بھاگو گے. خدا کے لیے اپنی جوانی کو، میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنی جوانی کو خدا پر فدا کر دو، اور جن کی جوانی گزر چکی ہے وہ اپنی ادھیڑ عمر کو بھی خدا پر فدا کر دیں. جب سے آنکھیں کھل جائے اللہ کریم قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ایک پیر چنگی تھا جو بوڑھا تھا، گانا گا کر کے کمایا کرتا تھا، آواز اچھی تھی جوانی میں، حسین بھی تھا، گانا آواز بہت اچھی تھی، جس طرف جاتا تھا لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس کو حلوہ، اور بھائی بھیرو اور سناؤ ابھی کباب لے آتا ہوں، ٹھہرو ذرا اور سناؤ ابھی آپ کے لیے حلوہ بھی لاتا ہوں، بعد میں پھر ذرا نمکین کر لینا، ایک کباب بعد میں بھی. لیکن جب وہ بڈھا ہو گیا، جب وہ بڈھا ہو گیا آواز خراب ہو گئی، کونگے کسی پھوٹا روانہ سنا ہوگا آپ نے، سبلا اگر پھوٹ جائے روانہ تو آواز بھڑ بھڑ نکلتی ہے. اس کے بعد سب نے اس کو دیکھ کر کہا توبہ توبہ، کہاں سے بٹھا گیا، بھاگنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ فاتح ہونے لگے. جس کو حلوے کباب ملتے تھے اس کو فاتح ہونے لگے. مدینے پاک کا قصہ ہے، مارومی رحمت اللہ علیہ مسلمی میں فرماتے ہیں کہ ایک دن روتے روتے وہ قبرستان مدینے کی قبرستان میں گیا اور ایک قبر جو گر گئی تھی جس میں لیٹ گیا اور اللہ سے رونے لگا، کہنے لگا اے اللہ مجھے، میں آج آپ کو اپنا بھجن سناؤں گا، کیونکہ دنیا نے مجھے بے وفائی کی ہے، جب میں خوبصورت تھا، جب میری آواز اچھی تھی تو دنیا مجھے حلوہ کباب پیش کرتی تھی، میری آواز خراب ہو گئی اب دنیا سننے کے لیے تیار نہیں، مجھے فاتح ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. ماں باپ کتنے ہی لگنی لولی اولاد ہو، لگنی لولی فارس گر گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، بیوقوف، ساری دنیا کے ڈاکٹر بیوقوف لکھ دیں، لیکن آپ ماں باپ سے پوچھو کہ کیا اس بیٹے کو وہ چھوڑ دیتے ہیں؟ تو اللہ یہ مخلوق کی رحمت ماں باپ کی، تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیسے کیا اندازہ ہو سکتا ہے بتاؤ. ماں روح باتیں ماں درا مہربان موتم، ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا، اللہ فرماتے ہیں ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا، کیوں ہوئے سمے کی منا فروختم، اس میری محبت کے شمع آفتاب کا کیا حال ہوا. جب ماؤں کی محبت تھوڑا سا رکھ دیا کہ جو بچوں کے لیے پاگل رہتی ہیں تو کیا حال ہوگا، اللہ کی محبت، اللہ کو رحم آ گیا جب اس نے یہ کہا کہ ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، میری شکل خراب. مارانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مثنوی کو ساری دنیا کے علماء سراخوں پر رکھتے ہیں، ایسی مستند کتاب کے حوالے سے آپ کو یہ قصہ سناتا ہوں، میں نے خود شرح لکھی ہے اس کتاب کی، جس کو آج علماء کے سراہنے پائیں گے انشاءاللہ، علماء نے تقریریں لکھی ہیں، اس کو قبول فرمایا. تو وہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے، بوڑھا ہے، سرنگی بھی ہے، گانا بجانے میں مست ہے، مجھ کو سنا رہا ہے، مخلوق سے مایوس ہو چکا ہے، اے عمر کوڑے لے کر مت جانا اور جوڑے مت مارنا، وہ میرا بن چکا ہے اور مجھے نادان ہے، جاؤ بیت المال سے پیسہ لے کر جاؤ، اس سے کہہ دو کہ تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہاری خراب آواز کو خریدنے والا ہے، جب تم کو تمہارا مولا پیدا کرنے والا تمہیں چھوڑا ہے، پیسہ تمہارا مہینہ ملے گا بیت المال سے، اور تم فکر کرو مخلوق تمہیں لات ماتی ہے تم چھوڑ دو. لہذا میرا سلام حضرت سیدنا عمر کو، تمام قبرستان میں ہر خبر کو چھا کر دیکھا جب اس بوٹھے پیر چلی اس کا نام ہے اس کی خبر کو دیکھا تو یہ کانپنے لگا کہ ہے یہ تو خلیفہ آ گیا اب تو یہ کوڑے مارے گا ہمیں کانپنے لگا. حضرت عمر نے فرمایا کہ مت ڈرو, جس کو خدا سلام کہلائے عمر کی کیا طاقت ہے کہ عمر اس کو کوڑے مار دے, فکر مت کرو اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آئندہ سے تم کو بیت المال سے پیسے ملتے رہیں گے, اللہ کی طرف سے وظیفہ تمہارا مقرر ہو گیا, تمہاری خراب آواز کو خدا نے خرید لیا, فکر مت کرو. لہذا اس نے اسی وقت پتھر اٹھایا, اپنے گانے بجانے کے آلات کو چکنا چور کر دیا, ریزا ریزا کر دیا اور وعدہ کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں توبہ کرتا ہوں تو گواہ رہنا کہ میں اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں گا, ایسا کرے مالک جو میری ذات پر مانے کی حالت میں بھی مجھے فراموش نہیں کر رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ گانا بجانا شریعت میں حرام ہے لیکن جب مخلوق نے چھوڑ دیا تو میں نے سوچا اللہ میاں کو اپنا بھانو سنا دوں. اس مالک نے مجھ پر مجھے گناہ کی حالت میں بھی میری آہ کو فریاد کو قبول فرمایا, لہٰذا میں اس کو توڑتا ہوں, پتھر سے سرنگی کو توڑ دیا, چکنا چور کر دیا اور اسی وقت میں وہ توبہ کر کے اللہ کا ولی ہو گیا. اس کا نام جذب ہے. مولانا روبی فرماتے ہیں جس کو جو شعر میں سنا رہا ہوں میرے شیخ صاحب گلغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس شعر کو بہت ہی عجیب انداز سے پڑھتے تھے, جس میں مولانا روبی نے اللہ کے فضل عظیم کو اپنے شعر میں بیان کیا اس واقعے کو بیان کرتے کرتے کہ پیر چنگی کے بہت خاصے خدا, یعنی چنگ بجانے والا, گانا بجانے والا, گناہ میں مبتلا یہ خاصے خدا اللہ کا خاص بندہ کب ہو سکتا تھا. پیر چنگی کے بور خاص خدا ہے حد بزا یہ جب بنا حد بزا ہے اللہ تیرے شان پر سینکڑوں تعریف ہے کہ تو جس کو چاہتا ہے جذب کر لیتا ہے. پنہا پوشیدہ طور پر آپ نے اس کی روح کو جذب فرمایا جبکہ یہ مخلوق سے کٹ کر آپ سے جڑا ہے. تو دوستو یہ حد بزا ہے جذب پنہا حد بزا پیر چنگی کے بور خاص خدا, پیر چنگ بجانے والا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا تھا. ہر بزا ہے جذب بنا ہر بزا, یعنی اے اللہ تیرا جذب جس کو تو چاہے کھینچ لے اور اپنا بنا لے, پھر سب کچھ خود ہو جاتا. جس کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے اللہ اپنے دوستوں کے اخلاق اور اعمال اور اس کا دوستوں جیسا دل خود عطا کر دیتا. آپ یہ بتائیے کہ جب کوئی کمیشن بنایا جاتا ہے تو بنگلہ دیتی ہے حکومت, یعنی بولو بھائی ٹیلی فون دیتا ہے یا نہیں ہو سرکار, اور اس کو کار بھی دیتا ہے کہ نہیں سرکاری. کیوں پہلے کمیشنری ملتی ہے بعد میں سب چیزیں. اللہ پہلے جس کو قبول کرتا ہے, جس کے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول کرتا ہے اس کو محبت کے اپنے اعمال اور اخلاق اور اپنے اولیاء کا دل بھی دے دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دو رکعت میں نے عرض کیا تھا کہ دو رکعت پڑھ کے کسی دن ناغا نہ کیجیے, کسی دن ناغا مت کرو, دو رکعت پڑھو. وتر سے پہلے اگر پڑھو دوستو یہی تحجد ہو جائے گی. وتر سے پہلے دو رکعت توبہ, دو رکعت حاجت, دو رکعت توبہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیجیے کیا کہ خدا توبہ کرتا ہوں جتنی بھی گناہ اور نافرمانی کی اور آپ کے غضب کو خریدا اپنے نفس کی لذت کے لیے, جتنے حرام لذتوں کو امپورٹ کیا اور میں نے آپ کو ناراض کیا, میں اپنی اس نالائکی سے شرمسار ہو کر توبہ کرتا ہوں. پھر دو رکعت حاجت پڑھو اور اللہ سے کہہ دو میری حاجت بہت ہے, آپ مجھے کینسر سے بچائیے, آپ ہم کو فارغ سے بچائیے, ہمیں اندھے ہونے سے بچائیے, ہر بری بیماری سے بچائیے, میرے بچوں کو بھی دیندار نیک بنائیے, ہم کو بھی نیک بنائیے. ساری حاجتیں مانگ کر آخر میں ایک حاجت مانگ لو کہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں, اے خدا ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں. واہ حاج امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر گئے. انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر مانگا تھا, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا, اے خدا میں تجھ سے تجھے کو مانگ رہا ہوں. اللہ جب مل جائے گا تو کیا ہے میاں, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اس لیے کہتا ہوں کہ بے شمار قلب میں لذتیں آئیں گی. جب اللہ دل کو پیار کرتا ہے تو بے شمار سورج نکلتے ہیں دل کے اندر, بے شمار لیلا دل میں آتی ہیں, بے شمار حوروں کا رقص ہوتا ہے. جنت اور دنیا دونوں جہان کی نعمتیں کا نچوڑ اور خلاصہ اور کیسول اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اپنے نام کے صدقے میں. کہاں جاتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ اے آدم مانی ہے دل بندم بھیجو, اے آدم میرے لذیذ نام کی لذت کو تلاش کرو. ترک پسرو خود میں گندم بگو, ارے گیہوں کو چھوڑو اور گیہوں کے چھلکوں کو چھوڑو, میرے نام کی لذت کو تلاش کرو. اللہ چاہے تو وہ ہمارے دل کو بے گھر کسی اسباب عیش کے خوش اور مست رکھے, اور اگر نہ چاہے تو خوشیوں کے اسباب میں غمزدہ اور خودکشی تک کی نوبت کرا دے. خوشی اللہ کے قبضے میں ہے جو خوشی کا پیدا کرنے والا ہے. گناہ کا مقصد کیا ہوتا ہے گنہگاروں کا؟ دل خوش کر لے. دوستو دل اللہ کو ناخوش کر کے دل خوش کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. بدحواس ہو جاؤ گے, ہر وقت بے مشک پینا پڑے گا, خمیرے آپریشن کھانا پڑے گا, اپنی مون ولایتی درسرا بستہ پینا پڑے گا, دل میں اختلاط ہوں گے, آخر میں سنکھیا خان کے مر جاتے ہیں لوگ خودکشی کی نوبت آ جاتی. لیکن کوئی ولی اللہ آج تک خودکشی نہیں کیا, اللہ کے دوستوں نے کبھی خودکشی نہیں کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ دل ان کو غموں میں بھی چین میں رکھتے ہیں. اگر ان کا بیٹا بھی بیمار ہو گیا, کوئی بیماری بھی آ گئی, تو بھی ان کا چین دل کا قائم رہتا ہے. اب میرا شعر سن لیجیے, زندگی پرکیس پائی گرچہ دل پر غم رہا, زندگی پرکیس پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے پیس میں غم میں بھی بے غم رہا. اللہ کا غم ایک درہ مل جائے تو ساری دنیا کے غم سب لومڑی کی طرح بھاگ جاتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی سب جادوگروں کے سانپ اور بچیوں بچھوں کو بچھو کو نگل گیا, ایسے ہی دنیا کے سارے سانپ اور بچھو کے غم اللہ کی محبت کا جو اژدہا ہے وہ سب کو نگل جاتا. سید سلیمان ندوی, علامہ سید سلیمان ندوی اس لیے کہا کرتے تھے شعر, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے. دوستو یہ غم اولیاء اور انبیاء کا, قیدیوں کا غم تو بدماشوں کو بھی ملتا ہے, حسین عورتوں کا غم تو فرعون اور نمرود کو بھی مل سکتا ہے, کافروں کو بھی مل سکتا ہے, انگریز بھی کا عشق بازی جانتا ہے, ہندو بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ کی محبت کا غم انبیاء اور اولیاء اور اللہ کے دوستوں کا حصہ ہے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمیں دو جہاں سے فراغت ملے. دونوں جہاں کے غم سے ہے نجات ملتی ہے, چاہے کسی حالت میں ہو. اللہ کے نام کی لذت, اللہ کی محبت کو سیکھو. اپنی ناک سے بدبودار ذوق جو چملا سونگھنے کی یا پیخانہ سونگھنے کی, اس عادت کو یکلاخ ختم کر دو. کبھی چھپ کر کے بھی مسنون ہو نہ دیر سے پاک ہوگی, اور ہو سکتا ہے پاک ہونے سے پہلے موت آ جائے تو دوزخ میں پاک ہونا پڑے گا. سمجھ لو, گناہ کبیرے سے اگر توبہ نہیں کی تو دوزخ میں پاک ہونا پڑے گا, الا کہ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے بخش دے. اس لیے عرض کرتا ہوں, دعا یہی دعا کیجئے, میں بھی کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اے خدا, اختر جو خطاب کر رہا ہے اس کی زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو جائے, اور میرے دوستوں کو بھی ایسا ایمان یقین مجھ کو بھی, اور میرے دوستوں کو, میرے بچوں کو, گھر والوں کو بھی ایسا ایمان یقین عطا فرما دے, اپنے نام کی ایسی مٹھاس عطا کر دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو کر ہماری زندگی قیمتی بن جائے, اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے. اگر عورتوں پر پڑ جائے تو نظر ہٹا دو, ایک سانس بھی بچ جائے اس حالت میں کہ کلو کی طرح دیکھتے رہو. اگر ایک سانس بھی ٹھہر گئی, ایک سیکنڈ بھی, سمجھ لو یہ لمحہ حیات اللہ کی لعنت سے ملوث ہوگی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہر گناہ کے ساتھ ہی معاملہ. گناہ سے چین نہیں ملتا, جب جس سے اللہ ناخوش ہو وہ خوش رہ سکتا ہے؟ آپ دیکھو کہ ایک زمیندار کہا کرتے تھے انڈیا میں, اچھا میں نے زمین بھی تم کو بسایا ہے اے حجام اے دھوبی, اور تم میرے خلاف ووٹ دے رہا ہے, ہوشیار ہو جا, اپنی زمین پر نہیں رہنے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر کیسے کوئی خدا تعالیٰ کو ناخوش کر کے کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اللہ کی زمین کے اور اللہ کا آسمان کہاں ہے, کہاں جاؤ گے؟ کوئی سیاسی پناہ لیں گے اللہ کے خلاف مل جائے گی؟ کوئی شیطان نفس تمہیں پناہ دے دیں گے جب خدا کا عذاب پکڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی. ایسے ایسے مرض کینسر وغیرہ چل رہے ہیں, اگر بدنظری نہیں چھوڑی ٹیڈیوں کا چکر حسینوں کا چکر نہیں چھوڑا، خدا نہ خواستہ اگر خدا نے کینسر پیدا کر دیا تو کیا ہوگا، اگر بارش گر گیا تو کیا ہوگا، سکھ میں ان کو یاد کر لو تاکہ دکھ میں اللہ تعالیٰ یاد کرے، یہ حدیث ہمیشہ سامنے رکھو، اشکر اللہ فی الرخاء، اپنے اللہ کو سکھ میں یاد رکھو، یشکرکم فی الشدۃ، تو تکلیف میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے، کم سے کم ظاہری شکل تو جلدی بنا لو، یہ کنارہ دیکھو میری، یہ جو کنارہ ہے اس کو چھپانا حرام ہے، اس کی کم سے کم موش اگر کچھ تھوڑی تھوڑی رکھتے بھی ہو تو یہ لال کنارہ تو کھول دو بھائی اللہ کے لیے، یہ لال کنارہ سب سے فرسٹ ریزن تو یہی ہے کہ کینچی سے ایسا کرو کہ دور سے منی معلوم ہو، مگر استورا چلانا بعض علماء نے بدعت لکھا، یہ نہ سوچو کہ ابھی تو داڑھی نہیں رکھی تو موچھی رکھ لی، نہیں، ایک کام تو کر لو، ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کا ذریعہ بن جاتا ہے، اگر موچھوں کو باریک کر لیا تو ایک نیک عمل تو ہوا، کیا ضروری کہ داڑھی رکھنے کا ذریعہ بن جائے، ہر ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کا سبب بن جاتی ہے، ایک سنت مسواک کی سن لیجیے، مسواک کی سنت سے نماز 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، ایک شخص نے مسواک نہیں کیا اور جمعہ پڑھا تو ایک جمعے کا ثواب ملے گا، اور اگر اس نے مسواک کر کے وضو کر کے جمعہ پڑھا ہے تو 70 جمعہ کا ثواب مل جائے گا، ایک نماز ہے الصلات بسواکن افضل من 70 صلاتن بدون سواکن، یعنی مسواک سے وضو کیے ہوئے نماز افضل ہے 70 نمازوں سے جو بغیر مسواک کے ہیں، اور مسواک کرنے سے ایک فائدہ اور بھی ہے، یہاں بعض لوگ مسواک بیچتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ شاید کوئی مسواک سے والے سے کوئی دوستی ہے، میں تو اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں، مسواک کا سنت کا ایک انعام اور بھی ہے کہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں فإن سنة السواک تذکر کلمۃ الشہادۃ عند الموت، مسواک کی سنت موت کے وقت کلمہ بھی یاد دلاتی ہے، یہ تو ایک سنت کا انعام ہے، سوچ لو کہ سنت کی زندگی کیسی پیاری ہوگی، ہر وقت فکر کرو، کوئی حرکت کرو دیکھو سنت کے مطابق ہے یا نہیں، مسجد سے نکلو سوچو کیا کون سا قدم نکالنا سنت ہے، ناک آ گئی کس ہاتھ سے صاف کرنا سنت ہے، جوتا پہننا ہے تو کون سے پیر میں ہے پہننا سنت ہے، ہر وقت یہ ہر حرکت کو سنت کے مطابق کر لیا تو بس سمجھ لو اللہ کے محبوب ہو گئے شارٹ کٹ راستے سے، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، تفسیر ہوگی جو ہوگی انشاءاللہ، ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالی بشرط حیات، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے اس یئر فور ابراہیم القواعد من البیت، جب بیت اللہ کی دیواریں ٹھیک کر رہے تھے چن رہے تھے وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو کیا ہوا پھر ان دونوں بزرگوں نے اور پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس وقت کعبہ شریف میں ایک گھر بھی نہیں تھا، سارا جنگل تھا، پورا مکہ شریف میں آبادی نہیں تھی، اس لیے دعا کی رب بجال حاضہ بلدن آمنا، اے میرے رب اس جنگل کو شہر بنا دیجیے اور امن والا شہر بنا دیجیے، ورزقوں میرے سمرا تو ان کو پھل بھی دیجیے، آج جو پھل دنیا میں نہیں ملتا وہ مکہ شریف میں مل جاتا، تو انہوں نے عرض کیا رب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب جو میں نے کعبہ بنایا ہے اس کو آپ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، باب تفاعل استعمال کیا، باب تفاعل عربی گرامر کے لحاظ سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں تکلف ہوتا ہے، اعتراف قصور ہوتا ہے، کیا مطلب کہ آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، آپ کا گھر تو بنایا لیکن جو آپ کی شان ہے آپ کی شان کے مطابق ہم سے تعمیر نہیں ہو سکتی، لہذا اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا کی اختیار سے غلط تفاعل اعتراف القصور، اللہ مالوسی اور سید محمود بغدادی تفسیر روح النامہ میں فرماتے ہیں کہ دونوں نبیوں نے اعتراف القصور کیا کہ آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوا، کعبے کا حق ادا نہیں ہوا، اپنی رحمت سے قبول کر لیجیے، علماء لکھتے ہیں مشائخ فرماتے ہیں ہر نیک عمل کے بعد یہ دعا پڑھ لو تو انشاءاللہ قبول ہو جائے اور تکبر سے بھی بچ جاؤ، ریا اور دکھاوا بھی معاف ہو جائے، وہ کیا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم، سمیع بی دعواتنا، آپ سن رہے ہیں ہماری دعاؤں کو، وعلیم بی نیاتنا، اور میری نیت سے آپ باخبر ہے کہ میں نے آپ کے لیے بنایا، یہ دعا یہ دونوں نبیوں کی سنت آج سے ہم لوگ عہد کر لیں جب تلاوت کیجیے جب واعظ کیجیے میں بھی یہی کہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کوئی نیک عمل ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیجیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آگے فرماتے ہیں ربنا اجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے رب مجھ کو, ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھ کو اور میرے بیٹے اسماعیل کو, ربنا اجعلنا مسلمین تسمیہ بسے بات, معلوم ہوا ہر نیک بات کو اپنے بیٹوں کے لیے نیکی مانگنا بھی سنت. یہ نئے بابا تو جنت کے لیے سامان کر رہا ہے اور بیٹا ہیپی بنا ہوا ہیرون کی راہ, یہ دعا سکھا رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں فراموش نہیں کیا, نہیں بھولے, ربنا اجعلنا مسلمین لک, اے میرے رب مجھ کو میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان تو ہیں اور زیادہ فرما بردار بنا دیجیے. مسلمین یعنی مسلم بنائیے, فرما بردار بنائیے یعنی پہلے سے ہمارے پاس جو اسلام ہے اس میں ترقی عطا فرما دیجیے. وجعلنا وجعلنا من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اور میری ذریت کے اندر میرے خاندان والوں کو بھی نیک بنا دیجیے. تو معلوم ہے اس سے آگے بھی بڑھو, اللہ ہم کو بھی دیندار بنا اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنا اور ہماری ذریات و خاندان والوں کو بھی نیک بنا. اسی ان آیتوں سے یہ مسائل, یہ دعا مانگنے کے سلیقے مل رہے ہیں یا نہیں بتائیے. وجعلنا من ذریتنا, اور میری ذریت خاندان ہے بنا دیجیے, امت مسلمہ یعنی امت مسلمہ بنا دیجیے یعنی فرما بردار امت بنا دیجیے. کہ وارنا منا سکنا, اور مجھے حج کے طریقے حج وغیرہ کے آپ وہی علاج سے بتا دیجیے کہ صفا مروہ پر کیسے جائیں, شیطان کو کیسے کنکری ماریں. جو کچھ آج ہو رہا ہے وہی علاج سے ہے, جو ان ارکان کے مذاق اڑائیں گے سوچ لو خاتمہ کفر پر ہوگا. یہ مذاق مذہب جو مائی حاضرہ کا صفا مروہ پر جانا, شیطان کو کنکری مارنا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ وارنا منا سکنا, اور ہمیں حج کے طریقے حج وغیرہ کے سب سکھا دیجیے آپ, یعنی وہی علاج سے بتائیے کہ کس طرح سے ہم حج کریں. لہذا جو حج ہو رہا ہے یہ وہی علاج سے ہو رہا ہے, اس کا کوئی مذاق نہ ہوا. جیسے سنت کا طریقہ ہے, بعض لوگ شیطان کے پتھر پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کو جوتے سے مارتے ہیں, کوئی بڑے بڑے روڑے سے مارتے ہیں, نہیں اس کو چوٹ نہیں لگے گی, شیطان تم پر ہنسے گا کہ کس بے وقوف سے پالا پڑا. سنت کے مطابق چندے کے بغیر جو کنکریاں ہیں وہی اسے تو اسے ایٹم بم کی طرح رکھتی ہیں سنت کے مطابق. لہذا ارنا منا سکنا و تب علینا, ہمیں حج وغیرہ کے طریقے وہی الہی سے بتا دیجیے. یہ وہی طریقہ ہے جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا, ابراہیم علیہ السلام کا مانگا ہوا طریقہ وہی چلا رہا ہے. وہ تب علینا, اور ہم سب پر رحمت کر دیجیے. تب علینا کی کیا مانے؟ توفیق توبہ دے دیجیے. تب علینا کے مانے توجہ فرمائیے. اللہ کی توجہ جس پر ہوتی ہے تو اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ تو نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے. جو شخص توبہ نہ کرے, گناہوں کی ملوث نجاست میں پڑا ہوا, تو سمجھ لو اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں. تم علینا کے معنی توجہ کر دیجیے. کیا مطلب؟ توفیق توبہ دے دیجیے. ان نکان تک تباہ ہوگی, بس یہی تک آج تفسیر ہوگی, باقی انشاءاللہ آئے گا. ان نکان تک تباہ الرحیم, آپ بہت توبہ کرنے والے ہیں اور بہت شان رحمت والے. جو نام کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ مالوسی اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ ایک فرقہ باطل گمراہ فرقہ تھا معتزلہ کا, جو بعد میں پیدا ہوا, اس نے اعلان کیا کہ بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو قانوناً معاف کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, میں نے کوئی قرضہ تمہارا نہیں کھایا ہے, میں جو توبہ جلد قبول کرتا ہوں تواب الرحیم, شان رحمت کی وجہ سے توبہ قبول کرتا ہوں. توبہ کے بعد رحیم نازل فرمانے کی وجہ, اللہ مالوشی تفسیر الرحمان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بہت توبہ قبول کرتے ہیں اس کا سبب رحمت ہے. قانون ضابطہ کی باتیں مت کرو, کیونکہ توبہ کا حق تم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ غیر محدود عظمت والے اللہ کو ناراض کرنے کے بعد اپنی محدود طاقتوں سے کہاں توبہ کر سکتے ہیں. لہذا رحمت کی شان سے اللہ توبہ قبول کر لے. جیسے سورہ بروج 12:30 میں وہ غفور ودود ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں تم کو بہت زیادہ اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب میرے مرشد اول فرمایا کرتے تھے کہ ان غفور اور ودود کو ساتھ ساتھ نادل کرنے میں جب یہ لفظ جب یہ مضمون دل میں آیا تو میں حضرت کے کپڑے دھو رہا تھا اور حضرت سے کچھ فاصلے پر تھا، ایک تالاب کے کنارے کپڑے دھو رہا تھا، تالاب نشے میں تھا، حضرت اپنے تلاوت کر رہے تھے، اچانک جب یہ مضمون آیا تو حضرت دوڑے ہوئے آئے اور تالاب کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا حکیم اختر جلدی سے نوٹ کر لو، ایک مضمون اللہ نے عطا فرمایا، وہ مضمون یہ کہ غفور کے بعد ودود کیوں نازل کیا، غفور مانے بہت بخشنے والا، ودود مانے بہت محبت کرنے والا، مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ غفور کے بعد ودود کیوں نازل کیا تاکہ معلوم ہو جائے دنیا والوں کو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیوں جلدی معاف کر دیتے ہیں، مارے میا کے میا، مارے میا کے یہ پورب کی زبان ہے، میا کے مانے محبت کے، مارے میا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، غفور کے بعد ودود اس نے نازل فرمایا کہ محبت کی وجہ سے ہم تم کو معاف کرتے ہیں، جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے جلد اس کی معافی ہو جاتی ہے، وہ غفور ودود، تو ان نکاح تک تواب الرحیم، طلبہ کے بعد رحیم کے نازل ہونے کی حکمت عرض کر دی کہ ضابطے کا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، شان رحمت سے قبول کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے شان رحمت ہی کی درخواست کرو کہ اے خدا اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دیجیے، ایک بنی اسرائیل کے شخص نے ایک حدیث سن لیجیے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی مغفرت اللہ کی رحمت سے ہوگی، تو مائی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رحمت سے بخشے جائیں گے، اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پھر انڈیا سوج نہیں ہے ورم آ رہا، اور میں عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان فرمایا، 200 برس تک عبادت کیا ایک بنی اسرائیل امتی نے مسلمان نے، اس کو دوزخ کے کنارے سے لے جایا جائے گا، کیونکہ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ میں 200 برس کی عبادت سے بخشا جاؤں گا، جب دوزخ کے کنارے سے جائے گا تو اس کی پیاس سے زبان باہر آ جائے گی، تو فرشتے اس کو ایک پیالہ پانی پیش کریں گے اور کہیں گے اس کی قیمت ادا کر دو تب یہ ملے گا، وہ پوچھے گا اس کی کیا قیمت ہے، تو فرشتے کہیں گے 200 برس کی عبادت، وہ پانی پی لے گا اور جان بچا لے گا، اس کے بعد پھر پیاس لگے گی دوزخ کی آگ سے دیکھ کر گرمی سے، تب کہے گا کہ آئے پیالہ اور لاؤ، تب فرشتے کہیں گے آپ کہاں سے لوگے، عبادت تو 200 برس کی دے دی آپ کہاں سے لوگے، کہے گا اللہ کی رحمت سے، کہ اچھا ہر رحمت یاد آئی، کتنا پیالہ پانی دنیا نے پیا تھا، حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے پیٹ میں اگر پانی نہ نکلتا تو سب جتنا پانی ہم لوگوں نے 60 برس میں 70 برس میں پیا ہے وہ سب جمع رہتا نکلتا نا، تو ہر شخص کے پیٹ میں ایک ایک تالاب ہوتا یا نہیں، ہر شخص کے پیٹ میں ایک ایک تالاب ہوتا یا نہیں، لیکن ہم کیونکہ پھوٹے ہوئے گیس کی طرح ہے اس لیے اکٹھا نہیں ہے، اس لیے ناشکری ہوتی، پھوٹے ہوئے بیل کا بھی قصہ سنو، ایک دیہاتی جہاد جاہل گوار نے بیل خریدا، بیل خرید کر تالاب کے کنارے اس کو پانی پلایا، جب پانی پلایا تو بیلوں کی عادت ہے کہ ادھر پانی پیتے ہیں اور پیٹ کے یہاں ناک کے پاس سے اس کا پیشاب بھی نکلتا رہتا، یعنی پانی ادھر گھٹا کر پی رہا ہے، پیشاب برابر نکل رہا ہے، فٹافٹ نکل رہا ہے، گھٹاخٹ تو پی رہا ہے اور فٹافٹ نکل رہا ہے، تب وہ دیہاتی ہوش جنگلی تھا تو اس نے کہا تو بڑا یہ تو بیل پھوٹا ہوا معلوم ہوتا، جیسے سراہی میں پانی ڈالو دوسری طرف سے نکلنے والے، میں اس کو پانی پلا رہا ہوں اس کا تو نکل رہا ہے، تو واپس لے گیا اور جس سے خریدا تھا اس نے کہا بھیا ہم کو پھوٹا بیل دے دیا تو، اور اس نے بہت ہنسا، سمجھ گیا بیوقوف ہے کہاں چلے اپنا پیسہ لے جا بھاگ جا، وہ بھاگا وہاں سے کہ چلو چھٹی ملی پھوٹے بیل سے چھٹی ملی، وہاں دھانی فرماتے ہیں اگر ہم لوگ پھوٹے ہوئے بیل نہ ہوتے تو ایک ایک پیٹ میں تالاب ہوتا پانی کا، کتنا پانی پیتے ہو دوستو، اگر خدا پانی نہ دے پیاس سے مر رہے ہو اس وقت کوئی حسین کہے کہ گناہ کر لو، سوچ لو اس کو، ذرا ضمیر کو زندہ کرو، بے غیرت و بے حیائی کی زندگی سے توبہ اللہ ہم سب کو نصیب کر، بس آپ دعا کیجیے، باقی آیتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ تھوڑا تھوڑا اچھا ہے سلسلہ، جب تک اللہ کو منظور ہو میں سوچ کے تو بیان نہیں کر پانا، میں کوئی ادھر کتنا مقرر ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے، یا اللہ ہم سب کو ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا اپنے تقویٰ کی زندگی، اللہ والی زندگی نصیب فرما دے کہ ایک سانس بھی ہم اور ہماری اولاد، اختر اور اس کی اولاد، میرے سب دوست اور ان کا اولاد، کسی کو ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ ناراضگی میں نہ گزرنے پائے. اس کے لیے دعا مانگا، اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان اور یقین عطا فرما دے کہ ایک سانس بھی ہم آپ کی ناراضگی میں نہ جئیں، اور ہر سانس ہماری زندگی کی آپ پر فدا ہو جائے. جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دیں، جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان اعمال سے ہماری حفاظت نصیب فرما دیں. نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی غلامی کی زندگی نصیب فرما دیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما دیں، ہم سب کو مستجاب دعوات بنا دیجیے. جس کے دل میں جو غم اور پریشانی ہے اس کو سکون اور خوشیوں سے بدل دیجیے. یا اللہ جن کی بیٹیاں رشتے سے محروم ہیں آپ ان کو نیک رشتے عطا فرمائیے. جن کو آپ نے رشتے دیے مگر بیٹیاں مظلوم ہیں شوہروں کے ظلم سے، ان کو مہربان کر دیجیے، شفقت و محبت سے گزارنے کی توفیق دے دیجیے. اور جو لڑکیاں شوہروں پر ظلم کر رہی ہیں، ایسے بھی میرے پاس لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں آپ ہمیشہ عورتوں کی حمایت کرتے ہیں، اور میری جو وزارت داخلہ ہے مجھے بہت تنگ کر رکھتی ہے، ہر وقت مجھ سے لڑتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جملہ مسلمان خواتین کو بھی توفیق عطا فرما کہ اپنے شوہروں کو خوش رکھیں، ان کو ان سے ٹکر نہ کریں، ان کا اکرام کریں، ان کا ادب کریں، اور شوہروں کو توفیق عطا فرما کہ اپنی بیویوں سے اخلاق حسنہ اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کا جی خوش کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی خوش ہو جائے. اور جن کے لڑکے بے نمازی یا نالائق ہیں اللہ ان سب کو نمازی بنا دے، نیک بنا دے. یا اللہ پورے ملک سے جتنی برائیاں ہیں معاشرے میں سب دور فرما دے اور سب کو نیک بنا دے. سارے عالم کے مسلمانوں کو آخر دائرہ نصیب فرما دے، اور سارے عالم کے اہل کفر کو اہل ایمان بنا دے، اور اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دے، اہل تقویٰ کو اہل عافیت بنا دے، اہل مرض کو اہل صحت عطا بنا دے، اہل جہل کو اہل علم بنا دے. جس کو جس گناہ کی عادت پرانی پڑی ہوئی ہے، ناسور کون ہے، پرانا ناسور ہے اللہ، اس پرانے ناسور اور پرانی خبیث عادتوں سے بھی پاک فرما دیجیے. آپ ارادہ فرما لیجیے ہمارے تذکرے کا، آپ کے ارادے کو کون توڑ سکتا ہے. اپنی رحمت سے اپنے کریم ہونے کے صدقے میں ہم سب کے لیے تذکرے نفس کا ارادہ فرما لیجیے. کیا اللہ اولیاء صدیقین کی جو آخری سرحد ہے جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے، نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ اپنے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک اختر کو، اس کے اولاد کو، میرے دوستوں کو اپنے رحمت سے پہنچا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اپنی دوستی کا نصیب فرما دیجیے. یا اللہ آپ کریم ہیں، کریم کی تعریف جو ملا علی قاری نے فرمائی، کریم وہ اللہ کریم ہے، کریم کی تعریف کیا ہے، جو نالائقوں پر مہربانی کر دے، امیدوں سے زیادہ عطا کر دے، بلا سوال دے دے. یا اللہ اپنی رحمت سے جتنا مانگا تھا مانگا، اب جو وقت بھی نہیں ہے اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے آپ بے مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے. دنیا بھی دے دیجیے، آخرت بھی دے دیجیے، دونوں جہان کی فلاح صلاح اور حتم اور آپ کے تحم سب کو نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. فسردنا في الدارين وقل لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وعزنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وصلى وسلم يا رب على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.